العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات بھی دیجئے محمد علیہ وسلم آپ سے درخواست کروں گا سب سے پہلے شہدائے پشاور کے جو کل فرشیدہ پہ شہید کر دے گا ان سب کے سالے ثواب کے اور تمام شہداؤں کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بھی دو تین افراد نے ان میں ایک تو مومن بھی ہیں انہوں نے خاص طور پہ دعائیں صحت کے لیے کہا. ایک صاحب کو کل ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہاسپٹل جاتے جاتے انہوں نے فون کیا کہ آپ جب دعا کریں گے تو میری صحت کے لیے دعا ضرور کر دیجیے گا. لہذا میں نے اپنے پر لازم جانا ہے کہ ان تمام حضرات کے اس میں دو نام شامل کر لیجیے, محمد اسماعیل اور علی گوہر, اور مجھے بھی شامل کر لیجیے. کہیں بھی کوئی مریض مومن یا مومنہ ہے ان سب کے لیے صحت یابی کے لیے دعا کیجیے. بے حد بیمار کربلا ان سب کو شفا کاملہ واجل عطا ہو. ان سب کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد. ایک بار اور صلوات دیجیے محمد والے. کل ہم نے جہاں مجلس کو چھوڑا تھا بات شروع ہوئی تھی وفا کی, اور ہم نے کہا تھا کہ اسی کو لے کر چلیں گے, یعنی عہد و پیمان, عہد کو پورا کرنا, وعدے کا پورا کرنا, اپنے پیمان کا پورا کرنا. جب کہ انسان کسی سے عہد کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا, اور اس حدیث پہ ہم نے گفتگو کو ختم کیا تھا کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ, اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کو اپنے وعدے کا پاس نہ ہو, جس کو اپنے عہد کا پاس نہ ہو. دو منٹ لیں گے آپ کا کل کا خلاصہ کرنے کے لیے تاکہ ایک ربط قائم ہو جائے. اس کا کوئی دین نہیں. ہم نے عرض کیا کہ وعدے کی اور عہد کی اتنی پابندی ہے کہ اس میں شرط نہیں کہ کسی مومن نے مومن سے کیا ہو, نہیں. مومن غیر مومن, مسلمان غیر مسلمان, مشرق کافر, یہود عیسائی, جس سے بھی اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا دین کی علامت ہے. اس لیے کہا گیا کہ وعدہ نہ کرو, اور وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. اور خاص طور پہ ماں باپ کو مولا عارفان, مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام, یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے کبھی جھوٹا وعدہ نہ کرو. جو بات نہیں کر سکتے وقتی طور پہ ٹالنے کے لیے وہ بات نہ کرو اپنے بچوں سے, تو بچوں کو بھی عادت پڑ جائے گی اور ان کے سامنے وعدے کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی. آپ دیکھتے ہیں نا کہ صبح شام خصوصاً کاروبار کے معاملے میں صبح شام لوگ ٹیلی فون پہ وعدے کرتے ہیں, اسے وعدہ کر لیا, اس سے وعدہ کر لیا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وعدہ عہد وہ چیز ہے جو انسان کا معاشرے میں اعتبار قائم کرتا ہے, اعتبار اس کو معتبر بناتا ہے, اس کو مستند بناتا ہے. لوگوں کو بعض ایسے حضرات میں نے کہا نا ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی وہ لکھ پڑھ کے کوئی معاہدہ کرے, نہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی زبان پہ اعتبار ہے, کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کو اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز اپنی زبان ہے, کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہیں اس پہ آنچ نہ آ جائے. اپنی زبان کا اتنا پابند ہوتا ہے کہ جسے جو قول کر لیا اب اس پہ قائم ہے, پابند ہے. جانتے سب لوگ یہ اعتبار, یہ مومن کی علامت ہے کہ معاشرے میں اپنے اعتبار کو بناتا ہے, اپنے استناد کو یعنی قائم کرتا ہے, اپنے عہد کی وجہ سے, اپنی زبان کی وجہ سے لوگوں میں اپنے آپ کو معتبر بناتا ہے. لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں جو کہہ دے گا کہ ہاں اگر اس نے کہا ہے ایسا کرنا ہے تو ایسا ہوگا, نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب نہیں ہوگا. یہ بات, یہ اعتبار کا معنی. اس لیے معصومین نے اپنے چاہنے والوں کو نصیحت کی, بچوں کے معاملے میں خبردار, بچوں سے کبھی بھی غلط عہد نہ کرو, بچوں سے کبھی بھی غلط وعدہ نہ کرو, بلکہ بچوں کو عہد عہد و پیمان کا پابند بناؤ. بچپن سے جب چھوٹے سے ہیں بچے انہیں اس چیز کا عادی بنا دو کہ وہ اپنی زبان کے پابند رہیں, جس سے جو بات کریں اسے پورا کریں. اسکول میں اپنی زبان کے پابند رہیں, کالج میں اپنی زبان کے پابند رہیں, گھر میں اپنی زبان کے پابند رہیں, جس سے جو وعدہ کیا ہے اسے اس وعدے کو پورا کریں. بچپن سے ان کو یہ تربیت دی جائے گی. اور سب سے بڑا وعدہ جو ماں باپ اپنے بچوں سے لیتے ہیں یا بچوں کو یاد دلاتے ہیں وہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت کا. جو لینا چاہیے اگر کوئی نہیں لیتا تو غلط کرتا ہے. یہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے بچوں کو کہ تمہیں کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے وفادار رہنا ہے تو اہل بیت سے وفادار رہنا ہے. انہیں یہ درس دو. ابھی ہم انشاءاللہ آگے جب لے کے چلیں گے مطلب کو تو اختتام یہی پہ ہوگا انشاءاللہ مجلس کا, لیکن شروع میں یہ بات رکھ لیجیے کہ بچوں کو بچپن سے اس بات کا عادی بناؤ کہ سب سے زیادہ, یعنی ایک وعدہ ہو اہل بیت کا, ایک وعدہ کیا ہو اپنے بچوں سے. اب یہاں دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ ترجیح دینی ہے معصوم سے کیے ہوئے وعدے کو, ترجیح دینی ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو, ترجیح دینی ہے امام سے کیے ہوئے وعدے کو. اب دو میں سے ایک بات کرنی ہے, کسی ایک پہ عمل کرنا ہے تو وہاں ترجیح دی جائے گی اللہ سے وعدے کو. امام سے وعدہ کس سے وعدہ ہے؟ نہ آپ اللہ نے اللہ کو دیکھا, نہ آپ اللہ کو جانتے, کچھ نہیں آپ کو نہیں معلوم اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں آپ کی معلومات وہی ہیں جو معصوم نے دی ہیں. چند لوگ ہوتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں, میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ مومن ہے, کیونکہ مسلمان ہے, لہذا اللہ پر یقین رکھتا ہے. لہذا امام سے وعدہ کس سے وعدہ ہے؟ امام سے وعدہ در حقیقت اللہ سے وعدہ ہوتا ہے, رسول سے وعدہ در حقیقت اللہ سے وعدہ ہوتا ہے. اور اس وعدے کی اہمیت قرآن میں کتنی ہے؟ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, اپنے عہد و پیمان کو وفا کرو, پابند رہو اپنے عہد کے, اپنے وعدوں کو پورا کرو, اپنے عہد پر قائم رہو. کیوں؟ قیامت کے دن اس وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان العہد کان مسئولا, اس عہد کے بارے میں, اس وعدے کے بارے میں, اس پیمان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اور مومنین کی صفات جب بتائی, والذین ہم لے اماناتہم و عہدہم داعون, سورہ مومنون جس میں مومنین کی صفت ہے نا, صفات بیان کی گئی ہیں, قدب قہل مومنون الذین ہم پہ نلاتہم خاشعون, یہ ساری صفات بیان کی گئی ہیں. ان میں ایک صفت کیا بتائی گئی؟ والذین ہم لے اماناتہم و عہدہم داعون, یہ مومن وہ ہیں کہ جو امانتوں کے بارے میں بھی حفاظت سے کام لیتے ہیں اور عہد و پیمان کے پورے کرنے کے بھی پابند رہتے ہیں. یعنی امین بھی ہوتے ہیں اور اپنی زبان کے دھنی بھی ہوتے ہیں, اپنی زبان کے پکے بھی ہوتے ہیں. جسے جو زبان دے دی چاہے, لین دین کا معاملہ ہو, سب سے زیادہ خطرناک لین دین کا معاملہ ہے, مسلمانوں کا ہو یا مومنین کا ہو, جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے. جھوٹ بول کے جیسے کام نکال لے نکال لو, اپنا فائدہ ہونا چاہیے. بے ایمانی سے ہو, جھوٹ بول کے ہو, جھوٹا وعدہ کر کے ہو, اپنا فائدہ ہونا چاہیے. یہ خلاف ہے اس تعلیم کے جو قرآن دیتا ہے اور جو اہل بیت دیتے ہیں. خبردار, ایسا کام نہ کرو. مومن کی صفت یہ ہے کہ اپنے عہد کا پابند ہے, اپنے عہد کو پورا کرتا ہے. اب یہاں پھر ایک قول کا سہارا لوں گا. مولا کائنات کے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ عہد شکن, پیمان شکن, وعدہ توڑنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں بھی رسوا ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی رسوا ہوتا ہے. لوگ اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا کہ نہیں نہیں بھائی, تمہاری قسم کا کوئی اعتبار نہیں, تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں, تم جب قسم کھاتے ہو جھوٹ بولتے. اور ہمارے یہاں تو قسم کا معیار بھی بہت بڑا ہے. اگر آپ نے کسی سے کہا قسم کا اعتبار نہیں, تو وہ کہ اللہ کی قسم اس نے کھائی, آپ نے کہا اعتبار نہیں, تو وہ بھائی رسول اللہ کی قسم. یعنی مطلب کہ اب معاملہ آگے بڑھ گیا کہ بھائی اب سوچنا پڑے گا. نہیں نہیں, تم رسول کی قسم بھی کھا کے مکر جاتے. اس نے کہا مولا کی قسم. انہوں نے کہا بھائی یہ تو اور معاملہ بڑھ گیا, اعتبار قائم ہو گیا. اور کبھی مولا کی قسم پہ بھی اعتبار نہیں ہوا تو انہوں نے کہا حضرت عباس کی قسم. اب تو سب بات ختم ہو گئی, اب تو اعتبار کرنا ہی کرنا پڑے گا. آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ کی قسم تو ایسے کھا لے گا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم, خدا کی قسم دن میں 50 بار کھاتا رہتا ہے, رسول کی قسم کھا لے بھائی, پیغمبر کی قسم. اب لوگوں کو ذرا کیا مطلب تھا پیغمبر کا منصب ماض اللہ کہ اللہ سے بڑا ہے. اور کہیں مولا کی قسم کھا لی تو معاملہ اور آگے بڑھ گیا. اور جناب عباس کی قسم کھا لی تو اب تو مہر لگ گئی، اب تو آپ کو جھوٹی بات ہو جیسی بات ہو ماننی پڑے گی. ہے نا فطرت ہماری، ہماری آپ کی فطرت ہے. وجہ کیا ہے؟ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، یہ فطرت انسانی ہے. جناب عباس کی قسم پہ آ کے صاحب ڈھیر ہو جائیں گے بالکل. بھائی اب اس نے جناب عباس کی قسم کھا لی، اب کچھ مسئلہ کیا ہے؟ لاشعوری طور پہ اس بات کو جانتا ہے وہ کہ اللہ کی قسم کھا لو فوراً سزا نہیں ملے گی. نہیں ہے نا، ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں ہے. اللہ خالق ہے، رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، لہذا کھا لو کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں لگتا. لہذا جہاں نیچے آتا جاتا ہے، اب جب جناب عباس کی باری آئے گی تو پھر جھوٹی قسم کھاتے ہوئے ڈرتا ہے. کیوں اتنا ڈرتا ہے جناب عباس کہ جھوٹی قسم کھا لی کہیں منہ نہ پھر جائے، کہ کوئی تھپڑ نہ پڑ جائے. یہ فطرت بتا رہا ہوں، ہو یا نہ ہو بات نہیں، لیکن فطری طور پہ ڈرتا کس سے ہے؟ سزا سے ڈرتا ہے. در حقیقت وہ سزا سے ڈرتا ہے کہ سزا نہ ملے. تو اب اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانے کی کیا سزا ہے، اس کا مطلب یقین نہیں ہے نا. بھئی اللہ خالق ہے رسول کے نور کا، اللہ خالق ہے معصومین کے انوار مطہرہ کا، انوار مقدسہ کا، اللہ خالق ہے جناب عباس جیسی ہستی کا. تو اللہ خالق ہے نا، اللہ خالق ہے نون والقلم کا، اللہ خالق ہے اس قسم کا. تو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لی روزے میں تو روزہ باطل ہو گیا. تو یہ مقام ہے اللہ کی قسم کا، لیکن کیونکہ ڈرتا نہیں، خوف نہیں، دیکھتا ہے صبح شام لوگ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کہاں پکڑ رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ پکڑ کتنی سخت ہوگی قیامت کے دن. لہذا بچے جب قسم کھائیں روک دو، خبردار قسم کھانے کا مطلب ہی عہد کرنا ہے، وعدہ کر، عہد کر کے کہتا ہوں اللہ. لہذا خبردار بچوں کو قسم کھانے کا عادی نہ بناؤ کہ بات بات میں اللہ کی قسم، خدا کی قسم کر. ان کو اہمیت اس بات کی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کائنات کا خالق ہے، اس کی گرفت زیادہ ہے، اس گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا. جب یہ یقین ہو جائے کہ جھوٹی قسم کی سزا کیا ہے، تو کبھی یہ کام جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، جھوٹی بات نہیں کرے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ کی بارگاہ میں بھی رسوا اور لوگوں کے سامنے بھی رسوا ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو، سورہ مائدہ کی پہلی آیت کا پہلا حصہ، آیت تو تفصیلی، اے ایمان لانے والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. پروردگار ہم نے کون سا وعدہ کیا ہے؟ کب ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت قیامت تک آواز دے رہی. جب آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ، قرآن مجید کا پانچواں سورہ، پہلی آیت، یعنی پہلی آیت کا بھی پہلا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان، اپنے وعدوں کو پورا کرو، وفا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو. پروردگار ہم نے کون سا وعدہ کیا ہے؟ ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن آیت بتا رہی کہ نہیں، ہر یہاں ایمان لانے والوں سے خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہے، غیر مومنین سے خطاب نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے ایمان لانے والوں، اپنے وعدوں کو پورا کرو. بس معلوم ہوا کہ مومن نہیں بن سکتا جب تک کچھ وعدے نہ کر لے، جب تک کوئی قول و قرار نہ ہو جائے اس کے اور اللہ کے درمیان، جب تک عہد و پیمان نہ ہو جائے. اب یہ وعدے کی وفا کا اعلان کر کے، تنبیہ کر کے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اوفو بالعقود، جو تم نے عہد و پیمان کیے انہیں پورا کرو، اس کے بعد سارے احکام کی تکرار، لوگوں کی امانتیں ادا کرو، حرام سے بچو، حلال کو پہچانو، یہ تم پر حرام، یہ تم پر حلال، نماز کی پابندی کرو، سارے احکام کی شروع کی آیات میں تکرار ہوتی چلی جا رہی ہے. بلکہ سورہ مائدہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جس میں پورے احکام کی، پورے قرآن کی تکرار کر دی گئی ہے، کیونکہ آخری سورہ ہے نا، آخری آیات، اسی میں نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسی میں آیت ہے نا، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یہ بھی اسی میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، یہ ولایت کا اعلان غدیر خم کا، یہ بھی سورہ مائدہ میں. تو سورہ مائدہ کیا ہے؟ منشور ہے، قوانین الہی کو ایک جگہ جس سورے میں جمع کیا گیا ہے وہ ہے سورہ مائدہ. لہذا آغاز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب تم نے وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا, ولایت کا اقرار کیا ہے کہ نہیں کیا, وحدانیت کا اقرار کیا ہے کہ نہیں کیا, رسالت کا اقرار کیا ہے کہ نہیں کیا, یہ جو تمہاری ماں تمہیں کلمہ پڑھا رہی ہے, توحید کا بھی اقرار لے رہی ہے, رسالت کا بھی اقرار لے رہی ہے. آیت نے کس سے کہا ہے؟ مومنین سے. بات سمجھ میں آئی کہ جب مومن کلمہ پڑھتا ہے تو بات توحید اور رسالت پہ تو ختم نہیں ہوتی, توحید کا بھی اقرار لیتی ہے, رسالت کا بھی اقرار لیتی ہے, ولایت کا بھی اقرار لیتی ہے. یہ ماں جو پڑھا رہی ہے, در حقیقت یہ ماں کی زبان سے جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو ماں ہمیں سکھا رہی ہے, یہ اللہ کا قول و قرار ہے. تم نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں توحید کا, تم نے عہد کیا تھا کہ نہیں رسالت کا, تم نے عہد کیا تھا کہ نہیں ولایت کی اطاعت کا. تو یہ جو کلمہ بچہ سیکھتا ہے ماں کی آغوش میں, یہ وہ عہد ہے جو اس ظاہری دنیا میں آتے ہی کرتا ہے. لہذا سورہ مائدہ میں مومنین کو خطاب کیا گیا, اپنے عہد کو پورا کرو. تم نے اللہ کی اطاعت کا بھی وعدہ کیا ہے, تم نے رسول کی اطاعت کا بھی وعدہ کیا ہے, تم نے معصوم کی, ولی کی, امام کی اطاعت کا بھی وعدہ کیا ہے. لہذا اپنے اس عہد و پیمان کو پورا کرو. یہ اس آیت کا مطلب ہے, کیونکہ اقرار کر رہا ہے کس کا؟ توحید کا, رسالت کا, ولایت کا. ان تینوں باتوں کا اقرار کہاں کر رہا ہے؟ ماں کی آغوش میں. لہذا ماں جو پڑھا رہی ہے, در حقیقت یہ ماں نہیں پڑھا رہی, میں اپنی ماں سے نہیں پڑھا, بلکہ میں عہد و پیمان کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ کہ میں اللہ کے احکام کا بھی پابند رہوں گا, رسول کے احکام کا بھی پابند رہوں گا, اور ولی کے احکام کا بھی پابند رہوں گا. اور اسی سورہ مائدہ میں ولی کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے. کتنی بار سنتے ہیں آپ سال بھر میں وہ آیت, اللہ ولی, رسول ولی, اور وہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یہ بھی سورہ مائدہ میں موجود. یعنی سارا منشور بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ جو تم پر اختیار رکھتے ہیں, جو تمہارے ولی ہیں, اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے, اور یہ تیسرا, اور تم نے تینوں کی ولایت کا اقرار کیا ہے, تم نے عہد کیا ہے ہم مطیع بن کے رہیں گے, ہم فرما بردار بن کے رہیں گے. لہذا قرآن قیامت تک مومنین سے تکرار کرتا رہے گا, اے مومنوں اپنے عہد و پیمان کے پابند رہو, پابند رہو یعنی مطیع بن کے رہو, فرما بردار بن کے رہو. وہ عہد جو تم نے ولایت علی کی صورت میں کیا ہے, ولایت علی کے اعلان کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ وہ عہد جو تم نے ولایت علی کی صورت میں کیا ہے, وہ عہد جس کا اعلان تم ساری زندگی کرتے ہو, وہ عہد کہ تمہارے نعرے اس عہد کا اعلان کرتے ہیں, تم نے دنیا کو بتا دیا کہ تمہارا عہد کس کے ساتھ ہے, تمہارا وعدہ کس کے ساتھ ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, نعرے سے کام نہیں چلے گا, اعلان سے کام نہیں چلے گا, اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. جب جب دین پر وقت پڑے, جس جس نے علی کے ساتھ عہد کیا, جس جس نے علی کے ساتھ وعدہ کیا, ان سب نے دین پر قربانیاں دی کہ نہیں دی؟ دین پر جان قربان کی کہ نہیں کی؟ اللہ سے عہد دین کا ہے, رسول سے عہد دین کا ہے, علی سے عہد دین کا ہے. جو بھی علی کی ولایت کا اقرار کر رہا تھا یا کر رہا ہے, در حقیقت اعلان اطاعت کر رہا ہے کہ میں کسی کی اطاعت میں نہیں سوائے علی کی اطاعت میں, میں علی کا فرما بردار ہوں, میں علی کا مطیع ہوں, میں علی کا اطاعت گزار ہوں. لہذا عہد و پیمان سے مراد کیا ہے یہاں؟ یہ عہد و پیمان کہ جو تم نے ولایت کے ساتھ کیا ہے, جو تم نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے, اس عہد و پیمان کے پابند رہنا, توڑنا دینا اس وعدے کو. اور پھر آئیے بات کو آگے بڑھاؤں آسانی سے سمجھانے کے لیے. آپ نہ معلوم کتنی بار زیارت وارثہ سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں سالوں, اور ایام اعظم میں تو خاص طور پہ ایک جملہ کیا ادا کرتے ہیں, یا لیتنا کن نما کو فنفوز فوزا عظیما, اے کاش کربلا والوں میں وہاں ہوتا تو میں بھی اس عظیم درجے پر فائز ہو جاتا. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا, یہ اعلان کرنا اس عہد کی تکرار ہے, عہد کی تجدید ہے کہ میں اگر وہاں ہوتا تو یہی کام, یہی فریضہ انجام دیتا. اب یہ فریضہ انجام دینے کے لیے کیسا ہونا چاہیے تھا انسان کو؟ کیا ہر عام انسان یہ فریضہ انجام دے سکتا تھا؟ نہیں. بس آج کے دور میں بھی ان صفات کو دیکھا جائے گا, جہاں وہ صفات ہیں کربلا والوں کی, اس کا مطلب عہد کو پورا کر رہا ہے. زبان سے کہے یا نہ کہے, زبان سے امام کو پکارے یا نہ پکارے, مناجات کی کتاب لے کر بیٹھے یا نہ بیٹھے, دو دو گھنٹے کی تسبیح امام زمانے کی پڑھے یا نہ پڑھے, کوئی فرق نہیں پڑتا. زبان سے کہے یا نہ کہے, عمل کے میدان میں اس کا عمل بتائے گا کہ یہ امام کا سپاہی ہے یا نہیں. اگر یہ کربلا میں ہوتا تو یہی کام انجام دیتا یا نہیں؟ تو اب آج کے دور میں مثال دے دوں آپ کو, جب حملہ ہوا, جب حملہ ہوا, جب اسرائیل کی فوج داخل ہوئی, نیٹ پہ جا کے وہ پہلی تقریر سن لیجیے حسن نصر اللہ کی. اس نے اعلان کیا کیا, پوری دنیا کے تجزیہ نگار انکلوڈنگ پاکستان, پاکستان کے میڈیا میں بھی تجزیہ نگار بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے تھے, نہیں لڑ سکتے, اتنی بڑی فوج, اتنا اسلحہ, یہ میزائل, وہ میزائل, محاصرہ کر لیا ہے, سمندر سے بھی, زمین سے بھی, ہوا سے بھی مسلسل بمباری, نہ لڑ سکتے ہیں نہ جیت سکتے ہیں. یہ مہم جوئی تھی حزب اللہ کی, یہ خود بھی مریں گے, یہ سب کو مروائیں گے. ایسی بہادری کسی کام کی نہیں, ایسا جنون کسی کام کا نہیں, ایسا جوش کسی کام کا نہیں. یہ تو وہ جانتے تھے جنونی, یہ تو وہ جانتے تھے عاشق, کہ اس کی پہلی تقریر موجود ہے, اس نے للکار کر کہا تھا انا ابن حیدر, یہ جملے محبوب ہے, سن لو یہ تقریر اب بھی اس کی, انا ابن حیدر, انا ابن المصطفی, انا ابن الحسن والحسین, انا ابن الفاطمہ, میں حیدر کا بیٹا ہوں, میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں حسن حسین کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہودیوں, تمہیں خیبر یاد دلا دوں گا. کیلکولیشن الٹے کیوں؟ صرف کہتے نہیں تھے وہ, وہ سمجھتے تھے کہ اماموں کی نصرت کون کر سکتا ہے, دین کی نصرت یعنی امام کی نصرت. اس صفات اپنے اندر پیدا کر لی تھی کہ کربلا کیسے بنائی جاتی ہے. استعارہ بن گئی نا اب کربلا, ظاہر ہے کہ اس کربلا کی تو تکرار نہیں ہوتی, لیکن استعارہ تو بن گئی نا کربلا. یہ ثابت بھی کر دیا, بتا بھی دیا کہ کیسے باطل کو شکست دی جاتی ہے, مختصر سے لشکر کے ساتھ, مختصر سے سپاہ کے ساتھ کیسے شکست دی جاتی. تو اس عہد کو پورا کیا, وہ جو عہد کیا تھا اسی ممبر سے مجھے یاد ہے میں نے 6-7 سال پہلے آپ کو ایک نعرہ سنایا تھا حزب اللہ کا, بھول گئے ہوں گے آپ, یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ جو کہا تھا اس پہ عمل کیا. بس ایک انقلابی مسلمان کی پہچان کیا ہے, کہ جو کہتا ہے اس پہ ثابت قدم رہتا ہے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اسے اس کے موقف سے ہٹایا نہیں جا سکتا, سر کاٹا جا سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے, راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ گیا تو میرے ساتھ چلنے والوں کا اعتبار اٹھ جائے گا. جیسا کہ یہ ظلم کبھی کبھی قوموں کے ساتھ ہوتا ہے, کہ آگے چلنے والے ہی ڈھیر ہو جاتا ہے، قوم کیا کرے بیچاری، قوم بیچاری کیا کرے، جو بلند و بانگ دعوے کرتا تھا وہی بیٹھ گیا، اور کبھی کبھی تو ڈھونڈنے سے پتہ بھی نہیں ملتا، ہے بھی نہیں ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کا. جی تو وہ آگے چلنے والا جانتا ہے کہ اگر میں ہٹ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، ان بیچارے لوگوں کا کیا ہوگا، یہ بیچارے کہاں جائیں گے، یہ کس پر اعتبار کریں گے، یہ کسے نشان راہ قرار دیں گے، یہ کس کے پیچھے چلیں گے. تو نعرہ دیا تھا حسن نصر اللہ نے کب، جب عباس موسوی کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے جب حزب اللہ کے سربراہ، جب عباس موسوی کا جنازہ جا رہا تھا، اس وقت نعرہ لگایا حزب اللہ نے، حسن نصر اللہ نے. اور وہ نعرہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سن لیجئے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ نعرہ لگانا اور ہوتا ہے، اس نعرے کو عملی شکل دینا اور ہوتا ہے. وہی نعرہ لگاؤ جس پر ثابت قدم رہ سکتے ہو. تو نعرہ دیا تھا حسن نصر اللہ نے، کیا نعرہ تھا، عباس موسوی کو جب شہید کیا گیا تھا بچوں کے ساتھ، اس کی زوجہ بھی ساتھ تھی، اس کے معصوم بچے بھی ساتھ تھے، پورا خاندان شہید ہوا تھا. تو نعرہ کیا دیا تھا حسن نصر اللہ نے، لن نرکا ابدا لن نرکا ما دام لنا طفل یرضا، ہم کبھی تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم کبھی تسلیم نہیں ہوں گے جب تک ہماری ماں کی گودوں میں ایک شیرخوار بچہ بھی زندہ ہے. آج وہ کر کے دکھایا کہ نہیں، وہی کر کے دکھایا حسین کے اس غلام نے، نسل حسینی کی لاج رکھی اس نے، سادات ہونا اور بات، اپنی سیادت کی لاج رکھنا اور ہوا کرتا ہے. سید ہو جانا کمال تھوڑی ہے میرا آپ کا، پیدا سید کے گھر میں ہو گئے، ہمارا کیا کمال ہے، کمال تو اس کا ہے جو سمجھتا ہے کہ سید کو، سید یعنی سلال فاطمہ، سید یعنی نسل فاطمہ، سید یعنی نسل حسین، سید یعنی نسل حسن. بیویوں، بچوں، بہنوں، بیٹیوں اور جوانوں، سب سنو، سید سید نہ لکھا کرو اگر لاج نہیں رکھ سکتے اپنی سیادت کی. اس سے حق ہے لکھنے کا جو اپنی سیادت کی حفاظت کرتا ہے. سمجھ گئے نا سید کسے کہتے ہیں، نسل حسینی، نسل حسنی، نسل فاطمہ، نسل مصطفیٰ، اسے کہتے ہیں سید. بڑا آسان ہے بن جانا، اب تو شوق میں بھی لوگوں نے بننا شروع کر دیا، ہمارے پاس بھی آ جائیے گا، ہم نے بھی ایک ادارہ کھول لیا ہے، سرٹیفکیٹ دیتے کہ ہمارے سامنے ہی بنا ہے، ہم بھی سرٹیفکیٹ دینے شروع کر رہے ہیں آج کل. آ جائے بھائی کوئی جس کو بننا ہو، چار آدمی کو گواہی لے دیں گے کہ اصلی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بنا ہے. کیا نام بدل لینے سے کریکٹر پہ اثر پڑتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا. یہ سلالہ حسینی، اور مجھے کچھ وقت، آج مخصوص 8 تاریخ ہے نا، موضوع سے ربط دے کر گفتگو بھی تو کرنی ہے نا. کیا عباس کا بچپنا نہیں ہے، کیا عباس نے بچپنا نہیں دیکھا، یہی لانا چاہتا تھا آپ کو. سنیے، عباس کا بھی بچپن گزرا ہے. عباس حسن حسین کے مرتبے کے نہیں ہیں، حسنین ہیں نسل فاطمہ، اور عباس وہ جسے فاطمہ اپنا بیٹا کہے، بیٹے نہیں ہیں فاطمہ کے، لیکن کردار میں کہاں تک پہنچے عباس. ام البنین کا یہ بیٹا کہاں پہنچا، کس منزل پہ پہنچا، کہ فاطمہ نے یاد کیا عباس کو. بچپنا ہے عباس کا کہ نہیں ہے، لیکن دیکھیے کہاں سے انسان کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. یہ چند جملے اپنی قوم کی عظیم ماؤں کے نام کر رہا ہوں، جو میری مجلس سن رہی ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی سن رہی ہیں, ان ماؤں کے نام, ان عظیم ماؤں کے نام, کہ جب فاطمہ کے دروازے تک پہنچی ہیں نا ملبرین پہلی بار تخت پہ آئی ہیں مولا کے, آنے کے بعد قدم نہیں رکھا, اب باپ کی ماں نے پہلے سر رکھا, سجدہ شکر ادا کیا ہے, معبود تیرا شکر. گھر میں داخل ہوئی, سادات, سید السادات بیٹھے, سیدہ شباب اہل الجنہ بیٹھے اور شہزادیاں بھی بیٹھی, بچوں کے قدموں میں جا کے بیٹھی ہے عباس کی ماں. یہ مت سمجھو عباس اچانک کوئی کریکٹر وجود میں آ گیا, نہیں, پہلے عباس کی ماں کی عظمت کو سمجھ لیجئے کہ مولا کائنات جیسی ہستی نے تلاش کرایا ہے رشتہ اپنے بھائی عقیل کے ذریعے سے, ایسا قبیلہ جس کی پشتوں میں کوئی بزدلی کی داستان نہ ہو, ایسے قبیلے کی بیٹی تلاش کرو میرے لیے جسے میں عرض کروں, اور اس بہادر دلیر خاتون سے جو بیٹا پیدا ہو پھر اس کی میں تربیت کروں. مال و دولت نہ دیکھو, جاہو حشم نہ دیکھو, اپنے بچوں کے رشتے کرتے وقت سیرت دیکھو, کردار دیکھو, ایمان دیکھو, اس کی ایمان کی کیفیت کیا ہے. مال دنیا کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے بچوں کا نکاح کرو, ان یکون فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, پڑھ چکا شاید چوتھی یا پانچویں مجلس میں, لیکن ایک جملہ آ گیا. یہ دیکھو, سیرت دیکھو, کردار دیکھو, ایمان دیکھو, شجاعت دیکھو, جو چیز دیکھنی کی وہ دیکھو, مال و دولت, منصب سب نہ دیکھو, ایمان دیکھو ہے کہ نہیں اس کے پاس, سیرت دیکھو اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے, خاندان کیسا ہے یہ بھی دیکھو, اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو مولا کائنات نے خاندان کیوں تلاش کروایا, کس لیے تلاش کروایا؟ تو یہ ہے جناب ام البنین کی عظمت کہ جسے ڈھونڈ کر نکالا گیا ہے, یا یوں کہوں کہ جناب ام البنین کی خلقت ہی, دنیا میں آمد ہی اس لیے ہوئی تھی کہ اس کے عباس کے ذریعے سے جناب ام البنین کو قیامت تک عظمت ملے گی. تو پہلے ماں کے مقام کو سمجھو کہ مائیں ایسی ہوں تو پھر وہ شیر نر بچے پرورش پاتے. جب یہ ماں آئی ہے جانتی ہے کہ میں کس گھر میں آئی ہوں. جناب ام البنین جب آئی, میں نے عرض کیا میں فوراً مسائل پہ نہیں آؤں گا, مجھے جناب عباس کا بچپن بتانا ہے ان بچوں کو, اس لیے میں نے اتنا وقت یہ لینا چاہ رہا ہوں جناب عباس کی شخصیت کے بارے میں. اور ویسے بھی خواہش یہی ہوتی ہے جب میں یہاں پڑھتا ہوں, مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب عباس پہ زیادہ پڑھیے گا, ذرا سا زیادہ, اس لیے آ رہا ہوں یہاں اس مسجد میں. قدموں میں جا کے بیٹھی ہے یہ ماں اور بچوں سے کہتی ہے شہزادوں شہزادیوں, ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی. دیکھا یہ منصب ہے, یہ مرتبہ ہے جناب ام البنین کا, اس لیے اللہ نے یہ عظمت دی ہے. جانتی ہے کس گھر میں آئی ہوں اور یہ کس ماں کے بچے, یہ رسول زادے. اور جب جناب عباس کی ولادت باسعادت ہوئی تو پیغام دیا گیا مولا کائنات دوڑے ہوئے آئے اپنے بیٹے کو لینے کے, لیکن جب پہاڑ میں پہنچے ہیں تو ماں گھبرائی ہوئی, پوچھا جناب ام البنین سے گھبراہٹ کیسی ہے, کہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا, بچہ آنکھیں نہیں, مسکرائے علی آواز دی اپنے بیٹے حسین کو, حسین آؤ اپنے بھائی کو گود میں, خدا سلامت رکھے بھائیوں کی محبتوں کو, یہ پیغام بھی میرا تمام بچوں کے لیے, بھائی ایک دوسرے کے قوت بازو ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے پشتی بان ہوتے ہیں, وزیر ہوتے ہیں, وزیر یعنی وزیر کا مطلب ہوتا ہے پشت جن سے مضبوط ہوتی ہے, وزیر کہتے ہیں پشت کو. لہذا خدا سلامت رکھے آپس میں محبت سے رہو، بھائی چارے سے رہو، ایک دوسرے کے پٹی بان بن جاؤ، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ. جیسے بلایا بھائی کو حسین، جب تشریف لائے کہ حسین اپنے بھائی کو گود لے. وہ کتنا فرق ہے، کم سے کم 20 سال کا فرق ہے، کم سے کم بتا رہا ہوں، ورنہ بعض روایات میں تو 23, 24, 25 سال تک کا فرق ملا. جناب سید الشہداء نے گود میں لیا عباس کو اور عباس نے آنکھیں کھول دی. بس مجھے کہنے دیجیے، جب مولا کائنات نہیں روئے تھے عباس کیسے روتا؟ حسین کی گود میں آئے آنکھیں کھول دی. اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا، آخر میں بات سمجھ میں آئے گی آپ کی. آنکھ کھول کے رخ زیبا کی، رخ امامت کی زیارت. اب اس کیفیت کے ساتھ پرورش کر رہی ہے ماں اپنے بچے کی کہ اسے گھٹی میں یہ پلا دیا کہ میرے لال عباس تو کنیز زادہ ہے، یہ آقا زادہ. جی معصومہ کونین سیدہ نساء عالمین کے فرزند ہیں، تو ایک کنیز کا بیٹا ہے. خبردار، کبھی ان کے سامنے آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھنا. اور عباس نے کیسا پاس رکھا. اب دیکھیں بات وہیں آگئی نا وعدے کی، یعنی اس عمر سے جناب ام البنین نے وعدہ لینا شروع کیا، بات عہد لینا. خبردار، پہلا عہد جو عباس نے کیا اپنی ماں سے وہ کیا تھا؟ کبھی زہرا کی اولاد کو نظریں اٹھا کے نہیں دیکھنا. اور چلنے کے قابل ہوئے، خبردار کبھی ان کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا. خبردار کبھی ایسا نہ ہو کہ زہرا کی اولاد، زہرا کے بچے کوئی حکم دے اور عباس تم اسے پورا نہ کرو. خبردار عباس، بہن نہ سمجھنا زینب ام کلثوم کو، تو کنیز زادہ ہے، ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھنا. کہتے ہیں جناب عباس کے باب میں، جناب عباس کے بارے میں، جناب عباس نے کبھی بہنوں کو نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا. ارے بہنیں اپنی جگہ، حسین کو، حسن کو کبھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا عباس. یہ تربیت دے رہی ہے ماں، تو غلام ہے، تو غلام. اور حسین بھی اپنے آپ، عباس بھی اپنے آپ کو اسی طرح، اسی غلام کی حیثیت سے سمجھتے ہیں. پیچھے کبھی آگے چلنے کی کوشش نہیں کی. اور سناؤں آپ کو بچپن کا ایک واقعہ، یہ ہوتی ہے تربیت کی بات. ہمیشہ ثانیہ زہرا غروب کے بعد جب تاریکی چھا جاتی تھی، جب گھر سے نکلتی تھی نانا کی قبر کی زیارت کے لیے اور ماں کی قبر کی زیارت کے لیے، ہمیشہ دستور تھا. لیکن اس کے باوجود یہ اہتمام ہوتا تھا کہ جتنے جوان بھائی ہیں وہ سب اپنے حلقے میں لے کر چلتے تھے، مبادہ اچانک کوئی مسافر ہی آ جائے، حلقے میں لے لیتے دونوں بہنوں، دونوں شہزادے. بچے ہیں چھوٹے، لیکن ایک ادا ہے، ایک ناز ہے، ایک مان ہے زینب کا عباس. کس بات پہ مان ہے زینب کو؟ کہ چھوٹے سے نہیں لڑ سکتے، ابھی لڑنے کی عمر بھی نہیں ہے، 4-5 سال کی، اور نہ کوئی لڑائی کا محل ہے. لیکن وفاداری کا یہ عالم ہے، عہد کی پاسداری کا یہ عالم ہے کہ ننی سی تلوار لے کے شہزادیوں کے آگے آگے چلتا. چھوٹے سے 3-4 سال کے عباس سے زیادہ نہیں، اور آواز دیتے ہوئے جاتے تھے کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر لو، میری شہزادی قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہی ہے. تو میں نے پہلے عرض کر دیا کسی 9 سال کا کتنا فرق ہے، ثانیہ زہرا سے بھی کم سے کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 22 سال چھوٹے ہیں جناب عباس. تب آپ سوچئے کہ جناب زینب کتنا خوش ہوتی ہوں گی اپنے اس ننے سے بھائی کی یہ محبت اور یہ ادا دیکھ کے. کیوں پرورش ایسی ہو رہی ہے، یہ ماں کی تربیت. اب آئیے باپ کیسی تربیت کر رہا. عباس کے بابا کون؟ حیدر کر رہا. اور عباس منتوں مرادوں کا ملا ہوا بیٹا ہے، منتوں مرادوں سے ملے ہیں عباس. کتنا اہتمام کیا ہے عباس کے لیے علی نے. تو اب سوچئے کیسے پروان چڑھائیں گے عباس کو، فنون حرب کیسے سکھائیں گے عباس کو، کیوں نیابت کرانی ہے اپنی، اپنی نیابت بھی تو کرانی ہے. لہذا قدم قدم پہ امتحانات رکھ دیے گئے، ہر عہد کی پاسداری کرنی ہے عباس کو، جتنے بھی عہد و پیمان ہیں. بابا سے عہد و پیمان، ماں سے بھی عہد و پیمان. مولا کائنات کا وہ واقعہ میں ضرور پڑھتا ہوں جناب عباس کے باب میں، کہ جس باغ میں آپ مزدوری کیا کرتے تھے، ایک دن خیال آیا کہ عباس کا امتحان لے لیا جائے. یہ جو اتنی میں نے شمشیر زنی سکھائی ہے، عباس کہاں تک پہنچے، کہاں تک سیکھا. صبح اپنے ساتھ لے گئے اور کچھ ہی دیر کے بعد کہا بیٹا ہم جا رہے ہیں، اور دیکھو ہماری غیر موجودگی میں جب تک ہم نہ آ جائیں کوئی اس باغ سے گزرنے نہ پائے، یہاں سے جانا نہ چاہے. اور جناب عباس خوش ہو گئے کہ بابا اطمینان رکھیں، جب تک آپ نہیں آ جاتے کوئی اس باغ کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. بابا نے پہلی بار کوئی ذمہ داری دی ہے، عباس خوش ہے، کم سنی ہے، ٹہل رہے ہیں باغ کے دروازے کے بعد. کچھ وقت گزر گیا، ایک گھنٹے دو گھنٹے کے بعد دیکھا ایک سوار چلا رہا ہے. ظاہر ہے کہ مولا نے گھوڑا بھی تبدیل کر لیا، لباس بھی تبدیل کر لیا، اور چہرہ بھی چھپا لیا. وہ جو امانے کی تحت الحنک ہے وہ چہرے پہ ڈال دی جاتی تھی، نقاب بن جاتا تھا، چہرے پہ نقاب ڈال دی، تحت الحنک پڑی ہے. وہ جناب عباس نے دور سے دیکھا، سمجھ گئے کہ اسی طرف آ رہا ہے، آواز دی دور سے ٹھہر جا، کسی اور راستے سے چلا جا، یہ راستے سے بھی کوئی نہیں جا سکتا. سوار آگے بڑھتا چلا، جناب عباس بھی دو چار قدم آگے بڑھے، وہ کہا ٹھہر جا، میں نے تو اسے کہا کہ اس راستے سے کوئی نہیں جا سکتا، تو دوسرا راستہ اختیار کر لے، کسی اور طرف سے چلا جا. لیکن جناب سوار چلتے چلا رہے، اب باغ تھامی گھوڑے کے عباس، باغ تھامی سنا نہیں. میں تو اسے کہہ رہا ہوں کہ اس راستے سے کوئی نہیں جا سکتا، اور اگر تجھے اسی سے جانا ہے تو پھر انتظار کر، میرا بابا آ جائے اس کے بعد جانے کی اجازت ہو، اور اگر نہیں مانے گا تو پھر تجھے میری تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا. آنے والا بھی بہت ضدی، اس نے بھی تلوار بے نیام کر دی. عباس مسکرائے، وہ جب اپنے گھوڑے سے اترایا تو عباس نے کہا ٹھہر جا، میں ضروری سمجھتا ہوں پہلے اپنا تعارف کرا دوں کہ میں ہوں کون. یہ دلیری، یہ شجاعت، اسی کے لیے تو علی نے اتنا اہتمام کیا تھا کہ ایسی ماں کا بیٹا ہونا چاہیے کہ جو شیر مادر میں اس کو دلیری اور شجاعت کھول کے پلا دے. محض مولا کائنات کا بیٹا ہونا نہیں، اگر یہ کافی ہوتا تو میرا مولا جناب ام البنین کو تلاش کیوں کراتا؟ کتنا اثر ہوتا ہے ماں کا، یہ بتانا چاہ رہے مولا کائنات. مسکرائے عباس کا ٹھہر، پہلے میرا اپنا تعارف تو کرانے لے، سن میں شہ سوار عرب علی کا بیٹا عباس، جانتا ہے نا کوئی روح زمین پر نہیں جو میرے بابا کے مقابلے میں ٹھہر جائے. لڑنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں نے شمشیر زنی کا فن اپنے بابا فاتح خیبر سے سیکھا. پہلے سوچ لینا، میرے مقابلے پر آنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں نے تلوار چلانی اپنے بابا سے سیکھی ہے. ابھی جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ آنے والے نے حملہ بھی کر دیا. عباس نے جواب دینا شروع کیا، دیر تک شمشیر چلتی رہی. کچھ ہی دیر میں عباس کو اندازہ ہو گیا کہ آنے والا کوئی معمولی شمشیر زن نہیں ہے. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ام البنین کے لال کے بازو جواب دینے لگے، طاقت جواب دینے لگی، بازو شل ہونے لگے، لڑتے لڑتے بڑی حسرت سے یہ کم سن شہزادہ کہتا ہے، او آنے والے تو نے اپنا تعارف ابھی تک نہیں کرایا، تو ہے کون؟ میرے بابا نے مجھے تلوار چلانی سکھائی ہے اور تو ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا چلاتا ہے. اب تو میرے بازو بھی تھک ہے پر عباس اپنی بے چارگی کا اظہار کیا, آنے والے نے تلوار پھینک. آگے بڑھ کے عباس کو گلے سے لگا لیا. میرے لال اتنی دیر کسی اور سے نہیں اپنے بابا سے لڑتا رہا ہے. عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو کربلا میں میری نیابت کا حق ادا کر سکے. مجھے یقین, مگر مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دیجئے. بارگاہ حیدر کرار میں عرض کرتا ہوں, مولا مولا یہ اتنی تیاری کیوں, یہ اتنا اہتمام کیوں؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ کربلا میں کیا ہوگا؟ لیکن شاید بارگاہ بوتراب سے مجھے یہ جواب مل جائے کہ اسی لیے تو اتنی تیاری کرا رہا ہوں کہ جب میرے عباس کی شجاعت کا ذکر کرنا تو اس کی اطاعت کا ذکر بھی ضرور کرنا. جس دن کے لیے عباس کو میں تیار کرتا رہا, عباس کی تیاری کراتا رہا, وہ دن آئے گا اور جب اس کا آقا کہے گا عباس جنگ نہیں کرنے, تو پھر تم دیکھنا کہ میرا عباس اپنے امام کا کیسا مطیع ہے. عبد الصالح عبد مطیع, جناب عباس کی زیارت میں یہ جملے ہیں کہ نہیں؟ اپنے مولا کا اطاعت گزار, اپنے مولا کا فرما بردار عباس. یہ ہے عباس کا بچپنا. مولا کائنات کا بیٹا ہونا ایک طرف, ام البنین کی تربیت ایک طرف. یاد دلاتی جاتی ہے قدم قدم پہ جناب ام البنین عباس کو, عباس شرمندہ نہ کرنا مجھے, عباس ایسا نہ ہو کہ کبھی حسین پر آنچ آ جائے اور تو موجود نہ ہو. مولا متقیان جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے سب کو حسن کے حوالے کیا تھا. عباس جوان ہے, کم از کم 20-22 سال کے ہیں. عباس 18 سال کے تو ہیں جناب عباس اس وقت جب شہادت ہوئی مولا کائنات کی, 17-18 سال کا سن, کیونکہ واقعی کربلا میں 36-37 سال تک آپ کا سن ملتا ہے. 16-17 سال کے عباس, لیکن قمر بنی ہاشم ہے, صفین لڑ چکے ہیں, صفین میں بہادری کے جوہر دکھا چکے ہیں. جناب عباس سب کو حوالے کیا مگر عباس کو نہیں. جناب ام البنین تڑپ کے آگے بڑھی, مولا کے قدموں میں سر رکھ. مولا کیا میرے بیٹے عباس سے کوئی گستاخی ہوئی ہے, کوئی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے؟ سب کو آپ نے حسن کے حوالے کر دیا, میرا عباس رہ گیا. بلایا قریب عباس کو, عباس میرے لال میرے پاس آ گیا. عباس کو سینے سے لگایا اور مولا نے عباس کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کر. اور پھر آواز دی حسین, حسین میرے قریب آؤ. جب حسین بھی قریب آئے تو اب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دو. نہیں, مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا, بلکہ مولا نے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے. عباس ہوشیار رہنا رسول خدا کی اس نشانی سے. یہ ہے وہ عہد و پیمان, یہ ہے وہ وعدے کا وفا کرنا کہ عباس کہو یا وفا کہو. عباس لفظ کے معنی ہی وفا قرار پا گیا. اپنے بچوں کے نام وہی عباس رکھتے ہیں جو جانتے ہیں کہ عباس کیسا وفادار تھا. اپنے نام کی لاج رکھنا جہاں جہاں اس نام کے حامل افراد ہو. عباس نام کی بھی لاج رکھو اور علمدار کے نام کی بھی لاج رکھو. تو یہ ہے عباس. ماں سے کیے ہوئے وعدوں کے پورے ہونے کا وقت آ رہا ہے. ایک وقت آ رہا ہے, تیاری ہو رہی ہے مدینے سے جانے کی. گفتگو سے اندازہ ہے, باتوں سے اندازہ ہے, ماحول سے اندازہ ہے سب کو کہ شاید اب حسین اس سفر سے واپس نہ آ سکے. جناب ام البنین نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا, پانچ بیٹے جناب عباس اور چار دیگر بیٹے, سب کو بلایا, جمع کیا اور ان بیٹوں کو فریضہ یاد دلایا اور سب سے کہا, سنو عباس تمہارا سردار ہے. جیسے یہ بڑا بھائی کہتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جانا. تم سب کو عباس کے سپرد کر رہی ہو. ابھی جناب عباس دوبارہ, عباس یاد ہے نا کیا کرنا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے عباس کہ یہ وہی سفر ہے حسین کا جس کی خبریں دیتا رہا ہے رسول, جس کی خبریں دیتا رہا ہے تمہارا بابا, جس کے بارے میں پورا مدینہ جانتا ہے. عباس خبردار, کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ زہرا کی نشانی پہ کوئی آنچ آ جائے, حسین پر کوئی آنچ آ جائے. میری لاج رکھنا عباس, میں نے تجھے آج ہی کے دن کے لیے پالا ہے, خبردار ایسا نہ ہو کہ تو زدہ ہو اور حسین پر کوئی آنچ آ جائے. قدموں میں سر رکھ دیا عباس نے, مادر گرامی اطمینان رکھو, اطمینان رکھو, میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا. کسی کی مجال ہے میرے مولا کے قریب آ جائے؟ رخصت کر دیا عباس. مطمئن ہو گئی جناب ام البنین, اطمینان سے سنیے گا مطلب, جہاں تک ہمت ہے پڑھوں گا. مطمئن ہو گئی جناب ام البنین کہ عباس ساتھ. عاشورہ محرم کو کبھی جناب ام سلمہ کو دی ہوئی خاک سرخ ہوئی, کبھی کچھ پرندے حسین کے خون میں اپنے پروں کو رنگین کر کے مدینے پہنچے, مگر ام البنین نے کبھی یقین نہیں کیا. کیا خبر نہیں پہنچی تھی مدینے میں واقعہ کربلا کی؟ اسی وقت پہنچ گئی تھی جب مٹی سرخ ہوئی تھی, لیکن ام البنین کیسی تھی؟ ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ممکن ہی نہیں ہے, میرا عباس ساتھ ہے, میرا بیٹا عباس ساتھ, مجھے اپنے بیٹے کی وفا پہ بھی یقین ہے, مجھے اپنے بیٹے کی شجاعت پہ بھی یقین ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی حسین کو قتل کر دے عباس کی مچھ. مگر عزادارو, ایک دن ایک آواز سنی ام البنین نے, ایک شور سا اٹھا گلی میں, اور اس شور کے بیچ میں ایک آواز بلند ہوئی, مدینے والوں آرام سے گھروں میں بیٹھے ہو, چین کی نیند سو رہے ہو, ارے مدینے کا تاجدار حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا. ایک بار سنا ام البنین نے, دو بار سنا, چادر سر پہ لی تیز تیز قدموں سے دروازہ کھولا گھر کے باہر, باغ تھامی گھوڑے کی بشیر کے, پوچھا اس سے کیا وقت ہے, کون حسین قتل کر دیا گیا, کس حسین کی بات کرتا, کبھی بھی تو نے سنا نہیں مدینے کا تاجدار, فرزند زہرا, فرزند رسول. بس یہ سننا, ام البنین نے عراق کا رخ کر کے کہا, بات تجھے دودھ نہیں بخشا. میں نے کہا تھا بات حسین سے ایک لمحے کے لیے جدا نہ ہو, یہ تو نے کیا عباس, بس یہ سنا بشیر نے امامہ پھینک دیا اور کہتا ہے او بی بی میں سمجھ گیا تو عباس کی ماں ام البنین. ارے ایسے نہ کہے اپنے بیٹے کو, ایسے نہ کہے, جب تک عباس کے بازو سلامت تھے کسی کی مجال کی حسین کے قریب آ جائے. آئیے آئیے آپ کو کربلا لے چلو. آئیے ام البنین کا بیٹا خیموں کا پہرا دے رہا ہے شب عاشور, خیموں کے گرد تلایا پھر رہا ہے. جناب فضہ پیغام لے کے پہنچی کہ شہزادی ام کلثوم اپنے خیمے میں رو رہی. پہنچے, اذن دخول طلب کیا, شہزادی کے خیمے میں داخل ہوئے, دو زانو بیٹھ گئے, سر کو جھکا لیا, ہاتھ باندھ کر پوچھتے ہیں اے شہزادی یہ غلام ابھی زندہ ہے؟ آپ گریا کیوں فرماتی ہیں؟ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں عباس ارے میں کیوں نہ روؤں, صبح سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے, مجھ دکھیاری کے پاس تو کچھ بھی نہیں. بس جناب عباس کہتے ہیں شہزادی یہ غلام کس دن کام آئے گا؟ آپ اطمینان رکھیے کل میں آپ کی طرف سے فدیہ ہو جاؤں گا. یہ ہے وفادار, یہ ہے وفا عباس کی. اے شہزادی اطمینان رکھیے کربلا میں عباس جناب ام کلثوم کا ہدیہ ہے, جناب ام کلثوم کا فدیہ ہے. یہ ہے جناب عباس. کتنے مقام ایسے آئے تھے کہ عباس نے شمشیر کو بے نیام کر لیا تھا مگر حسین نے روک دیا, روک دیا. خیمے نہر سے ہٹانے کا حکم آیا, عباس نے خط کھینچ لیا, کسی کی مجال ہے میرے مولا کے خیموں کو ہٹانے؟ جیسے اپنی جان پیاری نہ ہو وہ یہ خط عبور کر کے ادھر آ جائے. کسی کی ہمت نہیں تھی آنے والے سپاہیوں میں سے کہ عباس کے کھینچے ہوئے خط کو عبور کرنے. حسین نے اپنے شیر کا یہ غیظ و غضب دیکھا, ایک مسکراہٹ چہرے پہ آ گئی. عباس کی محبت, عباس کی شجاعت دیکھ کے آگے بڑھے حسین, عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا. میرے شیر عباس ابھی جنگ کا موقع نہیں آیا. بس اتنا واقعہ ہے, باقی غلط ہے. کتنے معاذ اللہ غصے میں تھے عباس کہ خیمے میں پیغام پہنچانا پڑا, ثانیہ زہرا کو یہ کہنا پڑا کہ اگر عباس تم نے تلوار نیام میں نہ رکھی تو میں خیمے سے باہر آ جاؤں. کیا مطلب ہے؟ کیا عباس کو نہیں معلوم کہ یہ شانے پر جو ہاتھ ہے کس کا ہے؟ ماں نے سب کچھ سکھایا, امام کی اطاعت نہیں سکھائی تھی؟ علی نے سب کچھ بتایا, امام کی اطاعت نہیں؟ نادانی میں جناب عباس کے مقام کو گراؤ مت. جو ہی حسین کا ہاتھ عباس کے شانے پر آیا اور حسین نے کہا عباس ابھی جنگ نہیں کر, میرے شیر خیمے ہٹا لو, کوئی جواب نہ دیا عباس نے, نظریں بھی زمین پہ گاڑ دی. بس اتنا کہا مولا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے. وہ تلوار جو دشمنوں کے سر اڑانے کے لیے بے نیام کی تھی, اسی تلوار سے خیموں کی تنابیں کاٹنی شروع کر دی عباس. نظریں نیچے ہیں, کیوں؟ ایک اور وجہ سے بھی نیچے ہیں کہ کہیں آنکھ میں آئے ہوئے آنسو کو میرا مولا نہ دیکھے, کہیں میرا مولا نہ دیکھ لے. لیکن اطمینان ہے عباس کو, کوئی بات کوئی بات, ابھی تو جنگ ہونا باقی ہے, ساری حسرتیں نکال لوں گا, سارے بدلے لے لوں گا. صبح عاشور آئی, عباس جنگ کے لیے تیار. حسین نے بلایا, عباس ادھر آؤ, لو علم اور قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ, تم علمدار ہو. سمجھ گئے عباس کے ابھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے ایک ایک سپاہی کو عباس جاتے ہوئے دیکھتے رہے اور حسین کی آغوش میں اس کے لاشے کو آتا ہوا دیکھتے رہے. عزاداران حسین, ایک وہ وقت آیا کہ عباس نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, پشت میں دیکھا, کہیں کوئی سپاہی نظر نہ آیا. سر جھکائے جھکائے در خیمہ پہ حاضر ہوئے, اس نے دخول طلب کیا. مولا غلام حاضری کی اجازت چاہتا ہے. اجازت ملی, عباس داخل ہوئے, ایک ہاتھ سے علم کو تھاما ہوا ہے, نظریں زمین پر جمی ہوئی ہیں. عباس میں اتنی ہمت نہیں, اتنی جرت نہیں کہ مولا کی اجازت کے بغیر گفتگو کر لیں. حسین نے دیکھا اور پوچھا, عباس کہو, کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا, اگر آپ اجازت دیں تو ایک درخواست لے کر آیا ہوں, ایک گزارش لے کر آیا ہوں. کہو عباس, تمہیں ہر بات کرنے کی اجازت ہے مولا, اب تو مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. مولا اب تو مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے, اب تو مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے عباس کے یہ جملے سنے اور حسین کہتے ہیں, عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, اور علمدار تو لشکر کی زینت ہوا کرتا ہے. نظریں جھکائے جھکائے عباس نے کہا, مولا میرا لشکر کہاں ہے؟ مولا میرے سپاہی کہاں ہے؟ نہیں عباس, تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ عباس جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا, بیبیاں گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتی تھی. علم کا پھریرا لہرا رہا ہے, یعنی عباس موجود, اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیموں تک نہیں آ سکتی. حسین کیسے اجازت دے دے عباس کو؟ بس ایک بچی چھوٹی سی داخل ہوئی, میرے بچوں مجھے مصائب پڑھنے دینا, ابھی علم اندر لے کر نہ آنا. ایک بچی داخل ہوئی اور آ کے چچا کے دامن سے لپٹ گئی. چچا جان پیاس ہلاک کیے ڈالتی, اے چچا پیاس مارے ڈالتی, ارے کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ بس جیسے عباس کی دلی مراد بر آئی, دو زانو بیٹھے جھکے اور بچی سے التجا کرتے ہیں, اے شہزادی اپنے بابا سے اجازت دلوا دو. یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے گا. ہاں عباس کو یقین ہے ایک بار اجازت مل جائے نہر القمہ کو کھینچ کر لے آؤں گا, سکینہ کے قدموں میں ڈال دوں گا. سفارش ایسی تھی, اجازت ملی, بچی دوڑی دوڑی خیمے میں گئی, ایک سوکھا سا مشکیزہ لے کر آئی. عباس جھکے, اتنا جھکے, اتنا جھکے کہ بچی نے اپنے ہاتھ سے یہ مشکیزہ اپنے چچا کے گلے میں ڈال دیا. سقائی کی روایت کیوں نہ پڑھوں, سقائی کا ذکر کیوں نہ کروں؟ یا تو مجھے بتاؤ کہ علم کے پنجے کے ساتھ یہ مشکیزہ کس نے باندھا ہے, کس نے باندھا ہے؟ یہ مشکیزہ یاد دلاتا ہے کسی معصومہ کی پیاس کا, کسی معصومہ کی پیاس کو یاد دلاتا ہے یہ مشکیزہ. گئے میدان میں عباس, پہلا حملہ کیا, گھاٹ پہ قبضہ کیا, گھوڑے کو ترائی میں اتار دیا, اترے گھوڑے سے, مشکیزے کو بھر لیا پانی سے, گھوڑے کو اشارہ
کیا, پانی پی لے, حیوان نے منہ پھیر لیا, مسکرائے عباس, چلو میں پانی لیا. ارے کیسا ہونٹوں تک لانا, کیسا لبوں تک لانا, نہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا. چلو میں پانی لیا اور فرات کے منہ پہ مار دیا. دیکھ ایسے قبضہ کرتا ہے گھاٹ پہ علی کا بیٹا, ایسے چھینتا ہے فرات کو. اور سن فرات سن, میرا قبضہ تھوڑی دیر کا نہیں ہے, اب قیامت تک میرا عالم تیرے ساحل پر رہے گا. قیامت تک میرا پرچم تیرے ساحل پر لہرائے گا. ارے کوئی پوچھے اس پانی سے جو آج بھی قبر عباس سے اپنا سر ٹکرا رہا ہے, آج بھی عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے, پوچھو اس پانی سے تو یہ بھی تمہیں بتائے گا کہ اپنی بدنصیبی کا ماتم کر رہا ہوں. کیوں سکینہ کے لبوں تک نہ پہنچ سکا. حسین دیکھ رہے ہیں, گھاٹ پہ جاتے بھی دیکھا, گھاٹ پہ قبضہ کرتے بھی دیکھا, عباس کو ترائی میں اترتے بھی دیکھا, لیکن اس کے بعد حسین کو کچھ نظر نہیں آتا. ہزاروں کا لشکر بیچ میں آ گیا, عباس اور حسین کے بس ایک علم ہے جسے حسین دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہا ہے, علم آگے بڑھ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں حسین کہ علم ایک جگہ ڈگمگایا, علم دوسری جگہ ڈگمگایا, علم ایک جگہ ٹھہر گیا. ایک وقت وہ آیا کہ علم جھکا پھر اٹھ گیا, علم جھکا پھر اٹھ گیا. اے میرے بچوں ابھی علم نہ لاؤ, تمہیں اسی عباس کا واسطہ دیتا ہوں, رک جاؤ, مجھے پڑھنے دو مسائل, مجھے عباس کی مصیبت پڑھنے دو, پڑھنے. کیا ہوا؟ ارے ایک بازو کٹا عباس کا, علم ڈگمگایا, دوسرا بازو قلم ہوا عباس. بڑی مشکل سے عباس نے کٹے ہوئے بازوؤں سے علم کو سہارا دیا, لیکن کیا بچائے عباس, علم بچائے یا مشکیزہ بچائے؟ علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا علم. بس اب عباس نے گھوڑے کو ایڑ دی, اے میرے اسب وفادار, بس ایک بار مجھے خیمے تک پہنچا دے, میں وعدہ کر کے آیا ہوں سکینہ سے پانی لے کر آؤں گا, ایک بار پہنچا دے. بس ادادارو اتنے قریب سے ہرملا نے تیر مارا, مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا. واہ مصیبتا, واہ حسینا, علم ٹھنڈا ہوا, پانی بہ گیا, عباس کی امیدیں بہ گئی. چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آ رہے, عباس کے جسم میں لگتے جا رہے. ایک ملعون نے ایسا تیر مارا عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گئی. اتنی اذیت ہے مولا کو, سر کو جھٹکے دے کر چاہا تیر نکال, نہ نکل سکا. کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا یہ تیر کھینچ لوں, نہ کھینچ سکے عباس. ساری طاقت جمع کی, زانوؤں کو فضا میں بلند کیا, تیر کو بیچ میں لے کر کھینچنا چاہتے تھے. ایک ملعون نے ایسا گرد مارا عباس کے بازو بھی نہ تھے, اس طرح سر کے بل عباس نیچے آ. بہت دیر ہو گئی, بہت نے فضا سے کہا، اماں فضا ذرا خبر تو لے کر آ میرے چچا کی۔ فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر تک دیکھا اور پھر پلٹ کر فرماتی ہے، سکینہ مبارک ہو، تیرے چچا نے وعدہ پورا کیا۔ میں کہتا ہوں اے اماں فضا، ارے تھوڑا سا انتظار کر لیتی، آپ نے علم آتے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ عباس کے خون میں غرق ہے۔ بچی نے سنا، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، پکارتی جاتی ہے، آؤ بچو اپنے قدرت بھی لے آؤ۔
جب 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 جب